کاش کہ ہم لوگ بھی اللہ کے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا ذکر کہاں ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ہم نے اس مشہور واقعے کو پڑھا جس کا تعلق مشہور تابعی سیدنا الاحنف بن قیس رحمت اللہ علیہ سے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کی تفسیر یہ ساری کی ساری اسی واقعے سے متعلق ہے کہ تابعین نے اور ہمارے سلف صالحین نے کس طریقے پہ قرآن کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کیا جس سے ہم اس وقت محروم ہیں۔ تو اب آیت نمبر 11 میں اللہ تعالی نے گزشتہ قوموں میں سے بعض قوموں کا ذکر کیا ہے کہ وہ قومیں اور وہ بستیاں، وہ شہر، وہ ملک، وہ لوگ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، ظلم کیا، اللہ کے راستے کو ترک کر دیا، صراط مستقیم کے بجائے شیطان کے راستے کو اپنایا، اللہ کا ایک ہی راستہ تھا اس کو چھوڑا، اس کے بجائے کئی راستوں کی طرف وہ بھٹکنے لگے، تو ہماری طرف سے جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ تھا وکم اور کتنی قسمنا ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تباہ و برباد کر دی۔ قسمنا یہ جمع متکلم ہے قسم یا قسیم ضرب یا ضرب کے وزن پہ، کسی چیز کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دینا۔ قوم عاد، قوم سمود، ان کا حشر جو ہوا وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو تباہ کیا گیا۔ سبع لیال وثمانیہ ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ کھجور کے درخت پہ جو تنے ان کو لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا جائے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ حشر ہوا ان کا جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، ہوائے نفس کے پیچھے چلتے رہے۔ قسمنا اور کتنی تباہ کر دی ہم نے، من قریت بستیاں، کانت جو تھی ظالمتن ظلم کرنے والی، وانشأنا اور ہم نے پیدا کر دی، بعدہا ان کے بعد، قومن قوم آخرین دوسرے لوگ، پہلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے، جس طریقے پہ سورہ فاطر میں اور دوسرے مقامات کے ساتھ ساتھ یہ چیز وضاحت سے بیان کر دی گئی کہ دیکھو، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید، لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے دربار میں بھکاری ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، منگتے ہو، داتا وہی ہے، داتا اللہ ہے، مخلوق میں سے کوئی اور داتا نہیں ہو سکتا، اللہ دینے والا ہے۔ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید، اور ارشاد فرمائے، ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تمہیں چلتا کر دے، ان یشاء یذهبکم تمہیں چلتا کر دے، ویأتی بخلق آخرین دوسرے لوگوں کو لے آئے، وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ وانشأنا بعدها قوما آخرین، قسمنا یہ جو لفظ ہے قسمنا یہ قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے یہاں پہ، دوسرے کسی مقام پہ یہ لفظ قسمنا نہیں آیا، البتہ اس سے ملتی جلتی باتیں اور یہی مفہوم اور آیات میں موجود ہے، یعنی قسمنا کے بجائے اہلکنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن قسمنا قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ اس طریقے پہ سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں ہے، کم اہلکنا من القرون من بعد نوح، نوح کے بعد کتنی قومیں ایسی تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، اور سورہ مریم میں، کم اہلکنا دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک آیت نمبر 74 میں جس میں یہی چیز ہم نے وہاں پڑھی تھی کہ کم اہلکنا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی وہ قومیں, کتنی وہ بستیاں, کتنے وہ دیہات, کتنے وہ شہر, کتنے وہ ملک, کتنی وہ قومیں تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 میں ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, وہ لوگ کہ جن کو تباہ کیا جاتا ہے, یہ تباہی حجت قائم کرنے کے بعد ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بستی اور قوم کی طرف رسول کو بھیجے بغیر ان کو تباہ کر دیا گیا, کبھی ایسا نہیں ہوا. اس لیے قرآن میں ساتھ ساتھ فرمایا آیت نمبر 59 سورہ قصص میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى, تیرا رب کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا, حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا, جب تک ان کے درمیان رسول نہ بھیجے. اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 208 میں فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, ہم نے کوئی بستی بھی ہلاک نہیں کی مگر إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ, مگر یہ کہ ہم نے ڈرانے والے بھیجے تھے. ڈرانے والوں کی بات کو جب نہ مانا گیا, ان کا مذاق اڑایا گیا, استہزاء سخریہ پن کو اختیار کیا گیا اور گناہوں والے راستے پہ لوگ چلنے لگے, تو لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا. اس طریقے پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا اور دوسری قوم کو ان کی جگہ لے آئے. سورہ انفال کی آیت نمبر 54 میں ہے وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں بستیوں کے قصے میں وَتِلْكَ الْقُرَى وَتِلْكَ الْقُرَى, آیت نمبر 59 سورہ کہف میں ہم نے پڑھا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ, یہ بستیاں ہیں. بستیاں دیکھو, اگر سفر کر سکتے ہو تو قوم صالح کے مسکن کو دیکھو, اور اگر سفر کر سکتے ہو تو تبوک کے گرد و نواح میں, وادی مدین میں قوم شعیب کے گھروں کے آثار دیکھو, اور دوسرے کئی آثار تمہیں زمین میں چلتے پھرتے اور سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ, یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا. کیوں؟ لَمَّا ظَلَمُوا, جب انہوں نے حق سے تجاوز کیا, اور حد سے تجاوز کرنے کے بعد مجرم بن گئے. جس طریقے پہ سورہ دخان میں آیت نمبر 37 میں فرمایا اہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیوں؟ انہم کانوا مجرمین, مجرم, عادی مجرم بن گئے تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا. تو جس قوم کو, جس شہر کو اللہ تعالی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں, حس سے نیس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ ان پہ حجت قائم کرنے کے بعد ان پہ عذاب نازل کیا جاتا ہے. جس طریقے پہ یہ آیات میں بتا رہی ہیں کہ رسول بھیجے گئے, حجت قائم ہو گئی, سب کو علم ہے یہ ظلم ہے, یہ حرام ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ نفاق ہے, یہ غلط راستہ ہے, اس کے باوجود اس راستے کو اختیار کیا جاتا ہے, اللہ کے احکامات سے بغاوت کی جاتی, زمین پہ بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے, اللہ کے گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں کی طرف جانے سے روکے. روکنے والے کو اللہ سب سے بڑا ظالم کہا ہے, جو مسجدوں پہ حملہ کر کے نوازیوں کو شہید کرتے ہیں. جب اس قسم کی وارداتیں ہونے لگیں اور لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے لگیں, تو ارشاد فرمایا کہ وہاں پہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, مُتْرَفِيهَا یہ طاقتور اثر رسوخ والے لوگ جس کو چاہیں قتل کرا دیں, جہاں چاہیں بم کے دھماکے کروا دیں, جس کا چاہیں گھر اجاڑ دیں, اس قسم کے کام ہوتے ہیں. فحق علیہ القول, یہ لوگ مستحق ہو جاتے ہیں, ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. فدمرناها تدمیرا, ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. هل يهلك الا القوم الظالمون, هل يهلك الا القوم الفاسقون, فرمایا کہ فاسق اور ظالم کیا ہلاک نہیں ہوئے؟ تم نے اس سے پہلے نہیں پڑھا اس کتاب ہدایت میں, ہر وہ قوم, ہر وہ فرد جو ظلم کرتا ہے, فسق و فجور کو اپناتا ہے, جرائم والے راستے پہ چلتا ہے, اور گناہوں پہ گناہ, نافرمانی پہ نافرمانی کو اختیار کرتا ہے, تو میں کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى, کسی بھی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے. إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ, مگر یہ کہ اس بستی والے جب ظلم کرنے لگتے ہیں, جب ظلم کرنے لگتے ہیں اس بستی کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ہے, فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, وہ بستی بھی اس کا قصہ بھی مت بھولو. من قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, کم من قَرْيَةٍ, کتنی بستیاں ایسی تھیں, أَهْلَكْنَاهَا, ان کو ہم نے مٹا دیا, وَهِيَ ظَالِمَةٌ, بستیوں والے ظلم کرتے تھے, فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, اب ان کے آثار دیکھ کر معلوم ہوتا ہے گویا کسی نے ان کو پلٹ دیا ہے, الٹا کر دیا ہے. گھروں کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے پہ قوم لوط کے ساتھ اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو یہ کیا گیا کہ جبریل نے ان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اس بستی کو, اور پہلے آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے ان کو الٹا کر دیا اور پھر چھوڑ دیا, اور جب وہ زمین پہ پہنچے اس کے بعد ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, کسی بنے ہوئے مکان کو آپ الٹا کریں, چھت نیچے ہوں گی, دیواریں اوپر ہوں گی, یہ ہے خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, یہ کیفیت کھنڈرات کی بن جاتی ہے جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے, وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ, جتنی وہ بستیاں, عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا, عَتَتْ, جس نے انکار کیا, نافرمانی کی, پیٹھ دکھائی, کس سے؟ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا. یہ دسمبر کا مہینہ, اس دسمبر کے مہینے میں اس وقت عالم اسلام میں کیا کیفیت ہے, کیا کوئی مسلمان اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خوشی منائے؟ بوسنا اور ہرسک میں جو کچھ ہو رہا ہے, فلسطین اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, برما اور دوسرے مقامات پہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, اور خود کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں چن چن کے علماء کو اور قوم کی رہنمائی کرنے والے مخلص دانشوروں کو, جن میں ایک محمد صلاح الدین مدیر تکبیر تھے, اس قسم کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں, قرآن پڑھانے والوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مدارس پہ حملے ہو رہے ہیں, علماء کو شہید کیا جا رہا ہے, نماز پڑھاتے ہوئے قرآن کا درس دیتے ہوئے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ توبہ کا وقت ہے کہ ملت اس روائی طور پہ توبہ کرے, اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو جوڑ دے جس کو وہ توڑ چکی ہے. ہماری نظریں ایٹم پہ اور چیزوں پہ ہوتی ہیں, ایٹم بم آپ نے بنا لیا لیکن کیا ہوا, آپ ملک میں امن قائم نہیں کر سکے. جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں کسی بھی قسم کا نظام چل نہیں سکتا, نہ کفر کا کوئی نظام نہ اسلام کا کوئی نظام. پہلے امن قائم کیجئے اس کے بعد کسی نظام کو اپنائیے. ایٹم سے کچھ نہیں ہوتا, ایٹم آپ کے پاس ہے تو آپ نے کیا کر لیا؟ جس ملک میں کسی کی عزت, آبرو, جان, مال, دین محفوظ نہ ہو, آپ ہزار ایٹم بم کے مالک بن جائیں, کیا کریں گے آپ؟ تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ پوری امت کو اجتماعی طور پہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرنی ہے. رجوع اللہ, رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کیا جائے, کس کو فجور سے توبہ کی جائے, گناہوں سے توبہ کی جائے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی فلم بینی میں پاکستان اور کراچی میں اور جدہ اور دوسرے شہروں میں فلم بینی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. وی سی آر اور ڈش انٹینا ان کے دیکھنے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. عورتوں کی بے پردگی بے حیائی کم نہیں ہوئی. خریداری اور شاپنگ سینٹر اور سپر مارکیٹ میں جو ہنگامے اور رش تھے کوئی کمی نہیں ہوئی. یہ اپنوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جو یہاں مقیم ہیں ہم نے کیا اثر لیا ہے اپنے اپنے ملکوں میں اور ملت میں ہمارے کم مگوں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہم پہ کیا اثر ہوا. ہم کبھی روئے؟ ہم نے فضول خرچی میں کمی کی؟ ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کی؟ ہم نے بیوی اور اپنی اولاد کو اللہ سے ڈرایا؟ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا؟ ہم نے اپنے خاندان والوں کو کم از کم نصیحت کی خط کے ذریعے اور ملاقات کے ذریعے کسی اور ذریعے؟ الا من رحم اللہ. کہیں بھی کوئی فرق تبدیلی اصلاح انقلاب کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے نہ ہندوستانی مسلمانوں میں نہ پاکستانی مسلمانوں میں. ہندوستان میں اس وقت جو صورتحال ہے ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے حساس صورتحال رہی ہے لیکن اس کا کیا اثر لیا؟ مسلمانوں کے انتشار میں اضافہ ہوا؟ مسلمانوں کے ووٹ بٹ رہے ہیں؟ مسلمان تقسیم کیے جا رہے ہیں جبکہ مسلمانوں کو ضرورت ہے ایک ہونے کی. وہاں مکار دشمن سے مقابلہ ہے جو سازش کے ذریعے چن چن کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے. مسلمانوں کی توانائی صلاحیت سلب اور ختم کی جا رہی ہے. آج اگر تم نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ آج بھی آپس کا اختلاف ختم نہیں ہوا، آپس کا انتشار ختم نہیں ہوا. وہی حال ہمارے یہاں پاکستان میں ہے. مسلک کا اختلاف، فرقہ پرستی اور دوسرے اختلافات قوم منتشر ہے. اس وقت وہی صورتحال ہے جس کو قرآن یہاں بیان کرتا ہے. کتنی وہ بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی. عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا. ہم نے شدید اور سخت حساب لیا کہ اب ہم تم سے حساب کتاب کرتے. کیا میں تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم قیادت کر سکو؟ تمہاری یہی سزا ہے کہ تمہیں جوتے پڑیں گے اور ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ جو سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ جس کے ہاتھ ہر چیز کے فیصلے آتے ہیں، اس کو چھوڑا. مخلوق پہ اور کفار پہ تم نے اعتماد کیا، ان کو تم نے اپنا دین اور اپنا ملک اور اپنی آبرو تم نے ان کے ہاں گروی رکھ دی. اللہ کی طرف ذلت و رسوائی کے فیصلے آئے. کبیرہ گناہوں میں کمی نہیں ہوئی، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا، اور اب ستم پہ ستم. دسمبر کے مہینے کے آخر میں کرسمس کی تقریبات ہوں گی، جو نصرانیوں کی دینی تقریبات ہیں جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرسمس کی تقریبات ہوں گی بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں، شراب اور رات بھر ناچ گانا ہوگا پاکستان میں اور ہندوستان میں، اور اس میں مسلمان بھی بھرپور حصہ لیں گے اور غیر مسلم تو حصہ لیتے ہی ہیں. تو گویا کہ ہمارے روزگار میں، ہمارے کام کاج میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے ان کاموں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بجلیاں، اگر تم چاہتے ہو کہ بجلیاں چمکیں تو بجلیاں چمک چکی، تم چاہتے ہو کہ تم پہ آسمان سے عذاب نازل ہو تو وہ نازل ہو چکا، تم چاہتے ہو کہ تمہیں جھنجھوڑ دیا جائے تمہیں جھنجھوڑ دیا گیا، تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہر طریقے سے آزمایا جائے شاید تم اٹھ جاؤ خواب غفلت سے، سب کچھ ہو چکا، لیکن تم وہ چلتی پھرتی لاشیں ہو جن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ آزمائشیں جو ملت اسلامیہ کی ہیں، ان آزمائشوں سے اگر کوئی اور قوم دو چار ہوتی تو وہ سرخرو ہو کے نکلتی اور اپنے ماضی کے اور اپنے اوپر کیے گئے ہر ظلم کا دوسروں سے حساب لیتی. لیکن مسلمانوں کا معاملہ اور عالم یہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کا نام اور دور دور تک کوئی نشان اور آثار نہیں ہے. اب بھی وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ کار بند رہتے ہوئے ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور اپنی آواز دوسروں تک پہنچائیں کہ بستی والوں اور شہر والوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا. اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی، اللہ نے شدید حساب لیا اور شدید عذاب سے دوچار کیا. فذاقت وبال امرها، چکھا انہوں نے اپنے گناہوں کا مذائقہ. فذاقت وبال امرها، گناہوں کا مزہ چکھ لیا. وکان عاقبت امرها خسرا، رجوع نہیں کیا. وکان عاقبت امرها خسرا، انجام سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں. علماء چلاتے رہے کہ اللہ کی طرف آؤ، کسی نے ان کی بات نہ سنی. قرآن والے اور حدیث والے اور دین والے کہتے رہے کہ دوسروں کو چھوڑو، ایک اللہ کو اپنا لو، کسی نے ان کی بات نہ سنی. وکان عاقبت امرها خسرا، سوائے خسارے اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوا. فلما احسوا باسنا، جب محسوس کیا انہوں نے ہمارے عذاب کو. اذا هم منها يركضون، وہ ناگاہ وہاں سے بھاگنے لگے. عذاب کو دیکھا، بھاگنے لگے کہ شاید اس شہر سے دوسرے شہر میں چلے جائیں تو ہماری نجات ہمیں مل جائے، یہاں سے دوسرے ملک میں چلے جائیں شاید ہم بچ جائیں. اللہ نے فرمایا لا ترکدو، مت بھاگو. رکض یرکض، تیز چلنا بھاگنا. لا ترکدو، مت بھاگو. ورجعو، اور لوٹ جاؤ. الی ما اترفتم فی، اس چیز کی طرف جس میں تم خوشحال کیے گئے تھے. وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید تم سے سوال کیا جائے. اللہ کی طرف سے تنزیہ جملہ استعمال ہو رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ بڑے بڑے بنگلے تم نے تو بنائے تھے اپنے لیے، یہ بڑے بڑے ڈرائنگ روم اور یہ فرنیچر اور یہ قالینیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ تو تم نے اس لیے بنائے تھے کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اب وہی گھر، وہی شہر، وہی ملک، بھاگ رہے، واپس آ جاؤ. الاما اترفتم فی، تم بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے. ومساکنکم، بڑے بڑے گھر تھے تمہارے، واپس آ جاؤ. کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ واپس آؤ، شاید تم سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیوں آپ چھوڑ رہے ہیں. اللہ کا عذاب دیکھ کر بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. اور جب یہ بات ہوئی اور عذاب آیا، قالوا یا ویلنا، کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی. انا کنا ظالمین، بے شک ہم تھے حد سے تجاوز کرنے والے. فما زالت، پس برابر. فما زالت، پس برابر. تلک دعواہم، پکار رہی ان کی، مسلسل پکارتے رہے. حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے بنا دیا ان کو. حصیدن، کٹا ہوا. خامدین، بے حس و حرکت. یعنی یہ مثال ہے کٹے ہوئے بھوسے کی، کٹی ہوئی کھیتی اور کٹا ہوا بھوسا، اس کے بارے میں فرمایا کہ کعصف مأکول. یہاں پہ فرمایا کہ جب عذاب اللہ کی طرف سے جب عذاب نازل ہوا، وہ یہی کہتے رہے کہ ہم سے بہت ظلم ہوا اور ہم نے زیادتی کی، یہاں تک کہ ان کو کٹے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ. جو حضرات پاکستان کے حالات سے واقف ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ محمد صلاح الدین صاحب کی شخصیت کیا تھی. یہ وہ مجاہد شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے قلم سے زندگی بھر جہاد کیا. صلاح الدین صاحب ان مجاہدین میں سے تھے کہ جنہوں نے ہر محاذ پہ ہر برائی کا مقابلہ کیا. اور میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا اور پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک میں تن تنہا اکیلا شخص تھا جس نے ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہر برائی کا ہر محاذ پہ اکیلے مقابلہ کیا ہے. ہم نے بہت سارے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو رسمی طور پہ یہ دعائیں کرتے اور کرواتے ہیں کہ اللہم ارزقنا الحق حق، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق دے، اسے قبول کرنے کی توفیق دے. باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے، اس کو نہ قبول کرنے کی توفیق دے، اس سے اجتناب اور دور رہنے کی. لیکن جب مرحلہ آتا ہے
اپنی خواہشات کا، اپنے لوگوں کا، اپنی پارٹی اور جماعت کا، اپنے مفادات کا، تو بڑا بڑا جبہ اور قبہ اور دستار فضلت رکھنے والوں کو ہم نے رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ باطل سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور الٹی سیدھی تعبیریں کرتے ہیں. صلاح الدین صاحب کا یہ وصف تھا، جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے قطع نظر اس سے کہ اپنے ہم مسلک، اپنے دوست، اپنے ہم خیال، ہم جماعت، ہم سفر ناراض ہوتے ہیں یا خوش رہتے ہیں. جس کو حق سمجھتے تھے دنگے کی چوٹ اس کو بیان کرتے تھے، اس لیے ان سے بہت سارے اپنے بھی ناراض رہے. اور خاص طور پہ وہ جس شہر میں رہتے تھے، وہ شہر جو مسجدوں اور دینی مدارس کا شہر، وہ شہر کے جو یتیموں اور مسکینوں اور مظلوموں کو پناہ دینے والا شہر ہے، وہ شہر کے جس شہر نے نامور علماء اور مفکرین اور ادباء پیدا کیے، اس شہر میں انہوں نے لسانیت اور فرقہ پرستی کی آگ کے خلاف بھرپور جہاد کیا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ لسانی آگ کو پھیلانے والے اور فرقہ وارانہ خون کو مسجدوں کو فرقہ واریت سے رنگین کرنے والے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ آج سے ایک سال قبل غالباً تقریباً جب ان کا گھر جلایا گیا، تو ان کا گھر جلانے میں دو تنظیموں نے بھرپور حصہ لیا تھا، ایک لسانی تنظیم تھی اور ایک مذہبی تنظیم تھی جو سر پہ سب پگڑیاں باندھی. صلاح الدین صاحب نے صرف یہ لکھا تھا کہ اسلام میں کسی بھی قسم کے تعصب کا کوئی وجود نہیں ہے اور کسی قسم کا میلاد منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور باطل فرقوں کے خلاف جب صلاح الدین صاحب نے لکھا تو اپنے تکبیر کا کئی سو صفحات کا ایک خاص نمبر شائع کیا اسماعیلی آغا خانیوں پہ، اور یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کا اسلام اور ملت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضیاء صاحب کی حکومت تھی اور وہ یہاں آئے جدہ میں، اور انہوں نے مجھے خود وہ خط دکھایا جو ایک بہت بڑے اسماعیلی تاجر نے ان کو لکھا، اور اس میں ان سے کہا گیا کہ میں آپ کو قتل کروں گا اور میرا یہ پتہ ہے اور فلاں تاریخ کو فلاں مقام فلاں جگہ آپ پہ حملہ ہوگا. ضیاء صاحب کی حکومت میں یہ خط انہوں نے ضیاء صاحب کو دکھایا، اور پھر جو ہماری ایجنسیاں ہیں انہوں نے جا کے تحقیق کی، اس آدمی کو گرفتار کیا گیا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ حلف لیا ہے، اپنی کتاب کو مجھ سے حلف لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کا مخالف ہے، اس لیے اس کو قتل کیا جائے. ان پہ کئی مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا. جب ان کو گھر جلایا گیا تو یہ تین مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا، اور جلانے والوں کا پروگرام یہ تھا کہ اس گھر میں صلاح الدین صاحب کو ان کی فیملی کے ساتھ جلا دیا جائے گا. اللہ نے ان کو بچانا تھا. دفتر سے لیٹ آئے اور گھر کی ان کی اہلیہ اور بچیوں نے پڑوسیوں کی بالکونی میں اپنی بالکونی سے سیڑھی لگا کے اپنی جان بچائی. اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اور یہاں بار بار ہم نے بھی اور کئی لوگوں نے کہا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ گھر میں آدمی گزار نہیں سکتا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے. وہ فرقہ پرست مولوی جو کراچی میں فرقہ وارانہ چیزوں کو پھیلا رہے ہیں، انہوں نے صلاح الدین صاحب کے جنازے میں شرکت نہیں کی، یہ کہہ کر کہ یہ وہابی تھا، اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے خلاف تھا، اس لیے ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. اور دوسرے جو کہ کافر ہیں جن کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، فقہ جعفریہ والے، انہوں نے بھی کسی قسم کی تعزیت نہیں کی. اور دوسرے تو سب کو پتا ہے جو صلاح الدین صاحب کی دشمنی کسی ایک فرد سے نہیں تھی، وہ ان کو اسی لیے 17 گولیاں لگی ہیں کہ ہر ایک دشمن کی طرف سے ایک ایک گولی کم از کم لگنی چاہیے. صلاح الدین صاحب ایک چھوٹا سا پاکستان تھے، جہاں وہ جاتے پاکستان کے نظریے کے بارے میں وہ باتیں کرتے. خود تقریب میں 3 مہینے قبل ایک ان کا مضمون آیا میرے ہاں. جب وہ آئے اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس سوال کو پیش کیا، اس نظریے کو پیش کیا کہ پاکستان غلط بنا ہے، پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا، اگر ہم ہندوستان میں ہوتے یہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا، صلاح الدین صاحب اس طریقے پہ دلائل دیے، خود ہندوستانی حضرات بھی ہنس ہنس کر اٹھے. یہاں ایسے دلائل زندگی میں ہم نے آج تک کسی سے نہیں سنی. حتیٰ کہ مولانا اسد مدنی اور وحید الدین خان صاحب دہلی میں، ان کے سامنے بالمشافہ جب بات چیت ہوئی تو صلاح الدین صاحب نے وہاں بھی نظریہ پاکستان کا وہ بھرپور موقف پیش کیا کہ جو بانی پاکستان کے بعد ہی شاید کسی نے پیش کیا. اگر ہم اپنے اس ملک کو، اپنے اس شہر کو اور اپنے اس مجاہد کو جو کہ ہمارے چمن کا دیدہور تھا، وہ دیدہور کہ جس کے لیے کئی ہزار سال تک نرگس روتی ہے اور نرگس کے رونے پہ جب اللہ کو رحم آتا ہے تو پھر کئی ہزار برس بعد وہ ایک دیدہور کو بھیج دیتا ہے. یہ ہمارے چمن کا وہ دیدہور تھا کہ جو اس وقت یعنی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. مجاہد اگر جیتا ہے تو جہاد کرتے ہوئے جیتا ہے, اور جب وہ مرتا ہے تو شہادت کی موت مرتا ہے. اور یہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک نے تمنا کی ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے کہ جسم خون سے رنگین ہے, اور شہید جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا جس طریقے پہ گولیاں لگنے کے بعد یہ خون بہہ رہا تھا. اس کا رنگ خون کا سا ہوگا, لونہ لون دم, اس کا رنگ خون کا سا ہوگا, لیکن اس کی جو خوشبو ہوگی ریحہ ریح مسک, اس خون سے مسک کی خوشبو آئے گی, یہ شہید کا اکرام ہوتا ہے. تو آپ حضرات صلاح الدین صاحب شہید کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کے درجات کی بلندی, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں, اور کراچی شہر کے لیے دعا کریں, اور پاکستان کے لیے, بوسنہ ہرسک اور کشمیر اور فلسطین کے لیے, برما اور دوسرے مسلمان جن ملکوں میں اقلیت میں ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس لیے کہ یہاں پہ ہم لوگ سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش کے تحت کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اور یہ جو مسجدوں پہ حملہ ہوتا ہے, یقیناً کوئی بھی مسلمان کسی مسجد یا کسی فرقے کی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کر سکتا. پاکستان کے مسلمانوں عموماً, حکومت کی خصوصاً اور کراچی کے مسلمانوں کی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فساد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, اور اپنے سر پہ کفن باندھ کے اپنے شہر کی اور اپنے شہر کی مساجد کی اور اپنے شہر کے علماء کی اور اپنے شہر کے دانشوروں کی اور اپنے شہر کے ان لوگوں کی جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں, صالح و متقی ہیں, جن کی معاشرے کو ملک و ملت کو ضرورت ہے, ان کی حفاظت کا انتظام کریں. ورنہ اگر اسی طریقے پہ ایک ایک کر کے وہ ہم سے ہمارے بڑوں کو چھینتے رہے, اور ہمارے معاشرے کا جو بہترین طبقہ ہے وہ اگر ختم ہو گیا, تو پھر سوائے فتنوں کے اور سوائے تاریکی کے اور سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں ہوگا, اور اس اندھیرے میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا, سب کچھ بہہ جائے گا. ملک اور زمین بچے گا تو ہم اور ہماری آئندہ نسلیں محفوظ رہیں گی, اور ملک کو نقصان پہنچا